بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنت سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله، اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے موقف السلف الصالح من المبتدعة، اس موضوع کے تعلق سے. اور پچھلے درس میں ہم نے جو دلائل ہیں احادیث کی شکل میں وہ بیان کی تھیں، اور ہم پہنچے تھے بعض کتابوں کا ذکر اور بعض سلف کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کا کیا موقف تھا اہل بدعت کے ساتھ. موقف میں پھر سے دہرا دوں، شیخ صاحب فرماتے ہیں: الحذر والتحذير من اہل الاہواء والبدع المخالفین للسنہ، خود محتاط ہونا اور دوسروں کو متنبہ کرنا اہل بدعت اور اہوا سے جو سنت کے مخالف ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے وہیں سے درس کو آگے کرتے ہوئے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وروى الدارمی واللألكائی، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. پہلے دو پوائنٹ جو تھے، پہلا پوائنٹ صحیح مسلم میں سے، کتاب صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں جو پہلی حدیث ہے یحیی بن یعمر رحمید بن عبد الرحمن کا قصہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیان کیا قدریہ گروہ کے تعلق سے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واضح الفاظ میں فرماتے ہیں: فاخبرهم انی بریء منهم وانهم براء منی، اگر تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو تو ان کو خبر دے دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. اور دوسرا اثر جو ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا جو ہم نے بیان کیا تھا، فرماتے ہیں: ایاکم اصحاب الرأی فانہم اعداء السنہ آیتہم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرأی فضلوا واضلوا، رواہ ابن ابی شیبہ. اور یہ ابن ابی شیبہ نے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور جو اثر ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ہے، جن میں انہیں اصحاب الرأی کے تعلق سے فرمایا ہے کہ وہ سنت کے دشمن ہیں، احادیث کی حفاظت کرنے سے وہ قاصر رہے، مشکل پڑ گئی حدیث کی حفاظت ان کے لیے، تو اپنے رائے کی بنیاد پر شریعت میں بات کی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. آج کی نشست میں شیخ صاحب فرماتے ہیں: وروى الدارمی واللألكائی. الدارمی ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی، سنن الدارمی کے مصنف، کتاب سنن الدارمی ہے. ان کی وفات سن 255 ہجری میں ہوئی، 255 ہجری. اور اللألكائی ان کا نام ابو القاسم ہبۃ اللہ الحسن اللألكائی، ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن الحسن اللألكائی، اور ان کی معروف کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، معروف کتاب ہے. اور ان کی وفات سن 1418 ہجری میں ہوئی، 418، پانچویں صدی میں، 418 وغیرہما, اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی روایت کیا, عن ابی قلابہ, ابی قلابہ سے ابی قلابہ عبداللہ بن زید البصری, سید عبداللہ بن عباس کے معروف شاگرد خیار التابعین میں سے ہیں. ان کی وفات سن 104 ہجری میں ہوئی, 104 ہجری میں ہوئی. امام دارمی اور امام الالکائی رحمۃ اللہ علیہما اپنی کتابوں میں یہ اثر نقل کرتے ہیں ابی قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا, قال, اب امام ابو قلابہ عبداللہ بن زید البصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مبتدع قوم بدعۃ, کسی قوم نے بدعت ایجاد نہیں کیا, الا استحلوا السیف, الا یہ کہ تلوار کو حلال کر دیا, الا یعنی الا یہ کہ قتل و غارت انہوں نے عام کر دی. یعنی بدعتی ہمیشہ تلوار اٹھاتے ہیں. وقال ایوب السختیانی, چوتھا اثر, میں ایک ساتھ دونوں کی شرح کروں گا, دونوں ملتے جلتے اقوال ہیں. چوتھا اثر جو ہے, وقال ایوب السختیانی, ابو بکر ایوب ابن ابی تمیمہ البصری السختیانی, ان کی وفات سن 131 ہجری میں, 131 ہجری, سلف کے معروف اور مشہور علماء میں سے ہیں, فرماتے ہیں, اہل الاہواء کلہم خوارج. بڑی پیاری بات ہے, ذرا سمجھنے کی بات ہے. اہل الاہواء کلہم خوارج, اہل اہواء سارے کے سارے خوارج ہیں. وقال, اور یہ بھی فرمایا, ان الخوارج اختلفوا فی الاسم واجتمعوا علی السیف, خوارج ناموں میں تو مختلف رہے لیکن تلوار میں سب اکٹھے ہوئے, تلوار اٹھانے میں سب ایک ساتھ ہیں, ایک ہی نشانی ہے, لیکن نام مختلف آپ کو ملیں گے خوارج کے, اور واقعی حقیقت ہے, آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ, نام مختلف ہے لیکن کردار ایک ہے, طریقہ ایک ہے, منہج ایک ہے. سبحان اللہ. یہ بھی کس نے روایت کیا؟ الالکائی نے, ہبت اللہ الالکائی. جتنے بھی ابھی اثر آئیں گے آگے, تقریباً اکثر آثار جو ہیں انہی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اب یہاں پر یہ قول جو ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر بدعت تلوار اٹھاتا ہے؟ کیوں سلف نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ کیا ان پر تہمت ہے؟ کیا آج ہم دیکھتے ہیں مختلف بدعتی گروہ ہیں, کیا سب تلوار اٹھانے والے ہیں کیا؟ اور یہ کہنا کہ سارے کے سارے خوارج ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ خوارج سے مراد جو صراط مستقیم سے خارج ہوئے, پہلی بات یہ, اور بدعتی سارے کے سارے صراط مستقیم سے خارج ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. تو خوارج سے مراد ہر بدعت صراط مستقیم سے خارج ہے. اب رہ گئی بات تلوار اٹھانے کی, یاد رکھیں جب بھی اہل بدعت کو طاقت ملتی ہے اور قدرت ہوتی ہے اپنے بدعت کو عام کرنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے, یا جب غالب ہوتے ہیں, اچھا جب مغلوب ہوتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے. کب تلوار اٹھاتے ہیں؟ جب کوئی بھی اہل بدعت میں سے جسے اقتدار ملتا ہے یا تقویت حاصل ہوتی ہے, پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور تلوار اٹھا لیتے ہیں اپنی بدعت کی حفاظت کے لیے. اس لیے علماء کا یہ قول کہ تلوار اٹھاتے ہیں, آپ اس زمانے میں دیکھیں جہم بن صفوان, تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اگرچہ مرجی ہیں, ارجاء کا عقیدہ لے کے آئے ہیں, ارجاء کی بدعقیدگی جہم بن صفوان لے کے آئے ہیں, تلوار اٹھائی ہے. معتزلہ نے تلوار اٹھائی ہے. تو ہر گروہ نے, صرف خوارج نہیں جنہوں نے سیدنا عثمان و سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, بلکہ وہ جو تلوار اٹھانے کے مخالف بھی تھے انہوں نے بھی تلوار اٹھائی جب ان کو موقع ملا. تو بات موقع کی ہے, جب اہل بدعت کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ بھی تلوار اٹھاتے ہیں. تو سلف کا یہ قول جو ہے اپنی جگہ پر بالکل درست ہے اور حقائق عین مطابق ہے. اهل الاهواء كلهم خوارج، والنبي فرمى ان الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. نعم مختلفين، جهمي مختلف، نعم معتزلي مختلف، خوارج جو معروف خوارج اور قرار اٹھے سب دیکھنے اٹھے آج دیکھنے، طالبان مختلف نام ہے، القاعده اور نام ہے، داعش اور نام ہے، جماعت الدعوه اور نام ہے، اتفاق کی چیز پہ ہے قرار اٹھا لے خروج اخوان المسلمین اور دیکھ لیا، تو مختلف نام ہے، نام ڈیفرنٹ ہے لیکن سب نے تلوار اٹھائی ہے. پانچواں اثر شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، وعن سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان الثوری ابو عبد اللہ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، ابو عبد اللہ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، ان کی وفات سن 161 ہجری میں، 161 ہجری میں، فرماتے ہیں قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، بدعة إبليس كي هم معصية سي زيادة محبوب هي اور پسندیدہ ہے. ان کو کسی نے کہا کہ ابلیس کو زیادہ محبوب ہے، کہ ابلیس نے خود کہا ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں والمعصية يتاب منها، وجہ بیان کی ہے نا، والمعصية يتاب منها، معصیت سے توبہ کی جاتی ہے، کیونکہ معصیت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے، یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں موت آئے جو پکڑ ہو جائے گی میری، تو اس لیے وہ توبہ کی طرف پلٹتا ہے. اچھا والبدعت فرماتے ہیں والبدعت لا یتاب منها، والبدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، کیونکہ بدعت تو یہ سمجھتا میں حق پر ہوں، میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو خیر کام کر رہا ہوں، تو کب اسے موقع ملے گا توبہ کرنے کا؟ توبہ تو وہ کرتا ہے جو پہلے غلطی کا اقرار کرتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، پھر جا کے غلطی سے رکتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے عبد رب کی طرف. جو کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، غلط بلکہ تم غلطی پر ہو. بدعت کیا کہتے ہیں؟ اگر بدعت یہ کہہ دے ایک مرتبہ، اقرار جرم کر لے اور یہ سمجھ لے کہ میں غلطی پر ہوں، بدعت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ بدعت کے وجود کی وجہ کیا، بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ بدعتی یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ حق پر ہے، اور یہ ہے جہل مرکب کی انتہا. تو ابلیس کو بدعت زیادہ محبوب ہے کہ نہیں؟ اس لیے کوئی کمال نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری جماعت بڑی اچھی جماعت ہے، اور بہت سارے سنگر یا فلم سٹار کو ہم لوگوں نے دعوت دی، دعوت قبول کی، اور وہ بھی داعی بن گئے. سبحان اللہ، جب وہ گانا بجاتا تھا تو اسے پتہ تھا میں حرام کر رہا ہوں، جب وہ فلم میں کام کرتا تھا یا کرتی تھی اسے پتہ تھا میں غلط کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اسے دعوت دے کے بدعتی بنا دیا، تو کون سا بڑا کمال کیا ہے؟ وہ اپنی نافرمانی پر جب قائم تھا تو اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اب اس نے اس نافرمانی سے تو توبہ کر لی ہے، معصیت سے تو توبہ کر لی ہے، اب بدعت سے توبہ کیسے کرے گا؟ وہ مشکل اور مشکل پیدا کر دے کہ نہیں اس کے لیے؟ تو اس لیے اگر دعوت دینی ہے تو دعوت دیں حق کی بنیاد پر. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر آپ کی دعوت اس سلف کی دعوت کے مطابق ہے تو الحمدللہ سراکوں پر ہے، اور اگر مخالف ہے تو پھر ایسی دعوت میں جو بگاڑ ہے، واللہ جو فساد ہے، اس کی اصلاح سے بہت ہی زیادہ ہے. اصلاح کہاں پہ ہے؟ آپ اگر ایک بدعتی، ایک شخص کو، ایک گانے بجانے والے کو، یا ایک نافرمان شخص کو، یا ایک سود خور کو آپ توبہ کروا کے سود خوری سے یا گانے بجانے سے آپ اسے بدعتی بنا دیتے ہیں، صوفی بنا دیتے ہیں، پھر کون سا کمال کیا ہے؟ فساد میں اضافہ ہوئی یا فساد میں کمی ہوئی؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، کیا خیال ہے؟ اصل مقصد دعوت کا کیا ہے، فساد کو ختم کرنا یا فساد میں اضافہ کرنا ہے؟ تو پھر یہ جو انتھک محنت ہو رہی ہے، گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے، چار چار مہینے، ایک ایک سال، بلکہ بعض لوگ دس دس سال، اس سے ساری زندگی بھی لکھ دیتے ہیں، بچے ترستے رہتے ہیں اور وہ خود اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. اس دعوت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے لیے اس دعوت کو درست کریں، سمت ٹھیک کر لیں اپنی. ہم نے دعوت سے روکا نہیں ہے، اللہ کے لیے سمجھے بات کو. ہم نے غلط دعوت سے ضرور روکا ہے، اور ہر دعوت صحیح نہیں ہے. صحیح دعوت کون سی ہے؟ وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. جو اور عجب بات دیکھیں، ہر داعی اسی آیت کو بطور دلیل پیش کرتا ہے. معتزلہ یہی آیت پیش کرتے ہیں، جہمی یہی آیت پیش کرتے ہیں، اشاعرہ ماتورید یہی آیت پیش کرتے ہیں، صوفی تبلیغ جماعت والے بھی یہی آیت پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی یہی آیت پیش کرتے ہیں. تو پھر سارے ٹھیک ہیں یا سارے غلط ہیں؟ ٹھیک کون ہے پھر؟ سارے غلط ہیں. جو اس آیت کریمہ پر صحیح عمل کرتا ہے اور کر رہا ہے صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق، یہی ہمارا معیار اور پیمانہ ہے اور ترازو ہے، وہ حق پر ہے، اور جو مخالف ہے وہ باطل پہ ہے. کہاں ہے علی بصیرہ؟ دکھائے مجھے علی بصیرہ کہاں پہ ہے. وما انا من المشرکین، آخر میں یہ قید کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ خبر کیوں دی گئی ہے ہمیں؟ کیا کس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے نہیں ہے؟ کسی کو شک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ بصیرہ. بصیرہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم، واضح علم، قطعی دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، جس کے سامنے کوئی شبہ باقی نہ رہے. بصیرت پر جیسے دن کے وقت سورج چمک رہا ہوتا ہے اور ہر چیز بالکل واضح ہو جائے، کوئی چھپی چیز نہیں باقی رہتی، یہ بصیرت ہوتی ہے. یعنی آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، واضح علم ہونا چاہیے. جب مجھے شک و شبہ ہے، جب مجھے پورا علم نہیں ہے، تو میں آگے کیا دوں گا لوگوں کو؟ میرا خود اپنا کنسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں گا؟ جس استاد کا اپنا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کسی بھی سائنس دیکھ لیں، کسی بھی آپ موضوع کو دیکھ لیں، وہ اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھائے گا؟ مجھے بتائیں، کچھ پڑھا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ایک سوال کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے وہ بےچارے گر جانا ہے، کیونکہ اس کو جواب کہاں آتا ہے؟ اس نے رٹے لگائے ہوئے نا، اس نے پتہ ہی نہیں ہے اس کو. یا جو بھی علم وہ پڑھ چکا ہے، اسے آگے ویسے پہنچا دے بس، اور کہے میں یہی جانتا ہوں، اسے آگے نہیں جانتا. میں سچ تو بولا ہے نا، اور یہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. بلغ عنی ولو آیہ کو بعض لوگوں نے بہت غلط سمجھا ہے. بلغ عنی ولو آیہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کوئی آیت لے لیں، اپنی تشریح کر لیں، اپنی تفسیر کر لیں، اپنے علماء کے اقوال اس میں ٹھونس دے، اور پھر کہیں یہ دیکھیں ہم نے دعوت تبلیغ کی اور آیت کریمہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. سبحان اللہ. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ صادقین سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں مشائخ صوفیہ مراد ہے. کس نے کہا مشائخ صوفیہ مراد ہے؟ اب آپ نے اس آیت کو تو پیش کیا ہے، اب یہ مجھے بتا مشائخ صوفیہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اب یہ آیت جو ہے آپ نے بیان تو کی ہے، اب اللہ کے لیے مجھے بتائیں یہ بلغوا عنی ولو آیۃ پہ عمل کیا ہے یا اس کے بالکل مخالف عمل کیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اس آیت کو پیش کریں. اگر آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے تو سلف کے اقوال پیش کر دیں، اور واللہ سلف کے اقوال میں سے کسی کا قول نہیں کہ مشائخ صوفیہ ہے. جا کے تفسیر دیکھ لیں. یہ بلغوا عنی ولو آیۃ نہیں ہے، یہ ایک میں نے مثال دی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ لیں، کئی مثالیں دیکھ لیں. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے جو دعوت میں منسلک ہے، اگر وہ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے، اگر اسے صحیح معنی آتا ہے، صحیح تفسیر آیت کریمہ کی یا صحیح تشریح حدیث کی آتی ہے سلف کے فہم کے مطابق تو اسے پیش کریں، نہیں آتی تو پھر جیسے سنا ہے ویسے آگے اسے پیش کر دے، اور اپنے تئیں اپنی مرضی اپنی رائے کے مطابق اپنے علماء کے اقوال کے مطابق اس میں ہیر پھیر نہ کرے. اور اس اثر کو بھی الاکائی جو ہے روایت کرتے ہیں. چھٹا اثر وروا ايضا يعني الاکائی نے روایت کیا عن قتادہ ابو الخطاب قتادہ ابن دعامہ السدوسی، ان کی وفات سن 118 ہجری میں ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واحفظ اہل البصرہ، اہل البصرہ میں سب سے بڑے حافظ یہ ہیں. اور عجب بات یہ کہ مدلس تھے اور عن سے ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ احفظ اہل البصرہ ہے لیکن عن سے روایت کریں گے تو روایت ضعیف ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصول حدیث ہیں، ہر علم کے اپنے اصول ہیں. محدثین نے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی، کسی پر بہتان نہیں لگایا. محدثین نے ایک ایک شخص کی زندگی میں دیکھا اور جو حقائق اور دلائل سامنے آئے ہیں اس شخص کے تعلق سے اسے قلم بند کر کے محفوظ کر دیں. اب یہ علم آج بھی موجود ہے، اور جو بھی اس علم حدیث سے منسلک ہے وہ یہ چیزیں ضرور پڑھتا ہے، پھر آگے جا کے قدم بڑھاتا ہے. تو حدیث کے علم کے اصول واللہ میڈیکل کے علم کے اصول سے بھی زیادہ قوی میں نے پائے ہیں، اتنی قوی اصول ہیں محدثین کے. اور تعجب مجھے ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں حدیث کی تضعیف، تصحیح و تضعیف کے تعلق سے، کہ بعض لوگوں نے حدیث کے اصول بنائے ہیں، ان کو بھی اپنے اصول ہیں، وہ اپنی جگہ پہ درست ہوں گے لیکن بشر ہے، خطا ان سے بھی ہو جاتی ہے، بشر ہے غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں نے عقل کو آگے کر کے اپنے عقل کی باتیں کی ہیں، غلطی ان سے بھی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس نے قرآن مجید میں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہے اور اس میں بڑی گہرائی سے دیکھا ہے اور اس میں یعنی علم حاصل کیا ہے، تو اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے اور اس مزاج کے مطابق وہ حدیث کی صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ بتا سکتا ہے. بلکہ دور حاضر میں اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں ذوق، اور یہ مودودی صاحب کا قول ہے. مسئلہ کے اعتدال میں، تفہیمات میں وہ اس طریقے سے کچھ الفاظ بیان کرتے ہیں، اور جو محدثین کے اصول ہیں ان کو تابع فرمائے، وہ بھی تو بشر تھے نا، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی ذوق میں غلطی نہیں ہو سکتی. عجب بات ہے، آپ کا ذوق میرا ذوق برابر ہے، آپ سیرت النبی کو گہرائی سے پڑھیں، میں بھی گہرائی سے پڑھتا ہوں، آخر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے. اور سیرت میں کئی واقعات ضعیف بھی ہیں، اگر آپ اس کی تنقیح بھی کر لیں سارے کے سارے صحیح بھی ہو جائیں، آپ کا میرا فہم برابر ہے. میں اور آپ کس وقت اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کب؟ جب ہمارے اصول ایک جیسے ہوں گے. یاد رکھیں کوئی بھی سائنس دنیا کے کوئی بھی علم ہو، اگر اصول نہیں ہے تو وہ علم باقی نہیں رہ سکتا، اس کی بقا اس کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی علم دیکھ لیں آپ، اس لیے جو سائنس جو علم آج موجود نہیں ہے ان کے اصول نہیں تھے، اور جو موجود ہیں آج تک بھی موجود ہیں ان کے اصول مضبوط ہیں تو موجود ہیں آج. اور علم حدیث 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جتنی لوگ آئے ہیں، صرف محدثین کی بات نہیں کر رہا، جو علم حدیث حاصل کرنا چاہتے اسے مضبوط کرتے، بلکہ مخالفین نے بڑی کوشش کی ہے. اور واللہ بعض مستشرقین کی گواہی ہے کہ علم حدیث جیسا علم ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. کیا مطلب دنیا میں دیکھا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ ایک راوی کے تعلق سے آپ اتنی انفارمیشن رکھتے ہیں، یہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ہماری. امپاسیبل ہے کہتے ہیں, ناممکن ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اتنا وقت ایک راوی کی زندگی کے لیے پورا, اس کے صرف یہ نہیں کہ کس کا بیٹا کس کا باپ ہے, کون اس کے استاد ہیں, کون اس کے شاگرد ہیں, کون اس کے دوست ہیں, کون اس کے دشمن ہیں, کہاں پہ شادی کی ہے, کتنی, یہ کون جانتا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنے کزن کے بارے میں جانتے تھے؟ عجب بات ہے. اور وہ ان کے بارے میں جانتے جن سے کوئی رشتہ بھی کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. الغرض, اچھا چٹا اثر. وروى ايضا عن قتاده انه قال يا احول ان الرجل اذا ابتدع بدعه. احول صاحب نے ایک بار تبا شاید اعتراض کیا یا سائل بن کے آئے اور یہ کہا کہ تحذیر آپ کرتے رہتے ہیں, تنبیہ کرتے رہتے ہیں بدعت کے تعلق سے, تو اس کے بارے میں ذرا آپ مجھے بتائیں. فرماتے ہیں احول, احول بھینگو کو بھی کہتے ہیں, ان کا لقب بھی ایسا ہے. ان الرجل اذا ابتدع بدعه, اے احول, جب کوئی شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے, ينبغي لها ان تذكر حتى تحذر, تو لازمی ہے کہ اسے بیان کیا جائے تاکہ اسے بچا جائے. جب تک آپ کو بدعت کا پتہ ہی کہ بدعت ہے تو آپ اسے بچیں گے کیسے, متنبہ کیسے ہوں گے آپ؟ سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں بعض ایسے لوگ تھے جن کو بدعت پہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا, وہ یہ کم علمی کی نشانی ہے. یاد رکھیں جس کا علم جتنا مضبوط ہے اتنی ہی اس کے علم کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کب انہوں نے تحذیر کی ہے, کب تحذیر نہیں کی ہے, کس چیز سے تحذیر کی ہے, کس کو بدعت کہا ہے, کس کو نہیں کہا ہے. یہ ایک بڑا علم ہے, یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. اس لیے تحذیر اور تبدیع اور تفسیق اور تکفیر علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہے کہ علماء کے اقوال کو اکٹھا کرے اور پھر ان علماء کے اقوال کو آگے لوگوں تک پہنچائے, اور اگر اسے پتہ نہیں تو جا کے سوال کرے اہل علم سے. اور اگر ہر طالب علم اپنی مرضی کرتا رہے ان سنگین مسائل خطرناک مسائل میں, تو امت میں سوائے تفرقے کے اور فساد کے کچھ باقی نہیں رہتا. کیونکہ کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر, ہو سکتا ہے باطل پہ ہو, اور اسی کم علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ حق کو آپ سمجھو باطل پہ ہو, یا باطل آپ سمجھو حق پہ ہو, تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ اس لیے علماء کی طرف رجوع اور علماء سے جڑنا ان مسائل میں خاص طور سے بہت ضروری ہے. اور اسی لیے اس نے سوال کیا ہے کہ بدعتیوں کے خلاف کلام کرنا تو اچھی بات ہے. کہتے یا احول ان الرجل اذا ابتدع بدعه ينبغي لها ان تذكر حتى تحذر. ساتواں اثر. وعند الحسن, الحسن کون ہے؟ ابو سعید الحسن ابن یسار البصری رحمۃ اللہ علیہ, کنیت ابو سعید ہے. حسن البصری معروف من ائمه التابعین, خيار التابعین, وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. وعند الحسن قال اہل الاہواء بمنزلۃ الیہود والنصارى. بڑی خطرناک بات ہے, اہل الاہواء اہل بدعت یہود و نصارہ کی منزلت مانند ہے. جیسے منزلت یہود و نصارہ کی ویسے ان کی منزلت ہے. کیا مطلب کافر ہے؟ نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کافر ہے, فرق ہے. تکفیر نہیں کر رہے. کہاں سے پتہ چلا؟ ان کے دوسرے اقوال سے پتہ چلا. ایک عالم کا قول اگر آپ ادھورا لے لیتے ہیں اور ادھورے کو چھوڑ دیتے ہیں تو سوائے ظلم کے اور جھوٹ کے, تہمت کے باقی کچھ رہتا نہیں ہے. یہاں پر جو چیز بیان کرنا مقصود ہے وہ بیان کی ہے, اور کسی اور جگہ پر انہیں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بدعت کے اقسام بھی بیان کی ہیں, مکفرہ غیر مکفرہ ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ سلف میں سے ہیں جنہوں نے انصاف سے کام لیا جیسے کہ دوسرے کرتے الحمدللہ, اور کسی پر بغیر دلیل کے, بغیر برہان کے, نہ تو کسی کی تبدیع کی ہے اور نہ ہی کسی کی تکفیر کی ہے. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے, جاہلوں کا طریقہ کہ بغیر دلیل و برہان کے تبدیع بھی کرتے ہیں, تکفیر بھی کرتے ہیں. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منزلت یہود و نصارہ کی ہے, کہ ان سے آگاہ رہنے کی, دوری اختیار کرنے کی. بات تحذیر کی ہو رہی ہے, بات تکفیر کی نہیں ہو رہی, یاد رکھیں. اور بلکہ یہود و نصارہ کے تعلق سے جب علماء بات کرتے ہیں, تحذیر کی بات کرتے ہیں, یہود و نصارہ بعض لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ سے آپ تحذیر نہیں کرتے, اہل بدعت سے تحذیر کرتے ہیں. یہود و نصارہ کا دین باطل ہے, بندہ فطرت سے جانتا ہے, بات سمجھنے کی ہے. یہود و نصارہ کا دین باطل ہے, بچہ بھی جانتا ہے, نہیں جو ساتھ انڈیا میں رہتے ہیں کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو ہندو ہیں اس کا دین ان کا دین باطل ہے؟ کیا خیال ہے؟ یا بچوں بار بار سمجھ بچوں کو پتا ہے کہ مندر میں جانا بت کی عبادت کرنا اور فطرت سے ہی اسے برا سمجھتا ہے، وہ گھر میں بھی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے، تو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. لیکن جب اہل بدعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہاں پر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. اس لیے جب اہل بدعت سے تحذیر کی بات آتی ہے، آگاہی کی بات آتی ہے، اتنی سختی سلف نے یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں کی جتنی سختی بدعت کے ساتھ کی. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا شر امت پر ان اہل کفر سے زیادہ ہے. اہل کفر کا تو پتہ ہے کہ وہ غلط عقیدہ پر ہے اور باطل منہج اور باطل عقیدہ پر ہے. اہل بدعت کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بعض خود بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کوئی بدعت میں. اور واللہ اکثر لوگ، میں قسم کر رہا ہوں، اکثر لوگ، لوگوں کی اکثریت کو پتہ نہیں وہ بدعت میں ڈوبے ہوئے. بڑے پڑھنے والوں کو پتہ ہے جو اوپر بھی بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، جو شکوک و شبہات کے بغیر ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، شبہات ہی شبہات ہیں، اور عوام الناس بیچارے کو اپنے جال میں پھنسا رہے. تو اس قول سے مراد یہ ہے کہ ان کی منزلت ہے، یہود و نصارہ کی منزلت ہے، اس سے مراد ہرگز تکفیر نہیں ہے. آٹھواں اثر، وقال عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، عمر عبد العزیز ابو حفص، عمر بن عبد العزیز ابن مروان بن الحکم الاموی القرشی، معروف اموی خلیفہ، ان کی وفات سن، بلکہ ابو خلفاء میں سب سے افضل اور عظیم خلیفہ گزرے ہیں اپنے زمانے کے بے مثال. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بادشاہت کے ساتھ، یعنی خلافت کے ساتھ ساتھ، علم، تقوی اور زہد ایسے دل میں ڈالا کہ بڑے عجیب، یعنی وقت کے امیر ترین ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اپنا ذاتی مال، شاید ایک جانماز تھی اور ایک لوٹا تھا جسے وضو کرتے تھے، چند کچھ چیزیں تھیں خلیفہ ہوتے ہوئے. اور یہ وہ زمانہ تھا، کہا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی اس وقت مسلمان باقی نہیں تھا. اور ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی، 101 ہجری، یعنی جو پہلی صدی تھی 100 ہجری کا زمانہ بے مثال زمانہ تھا. اور سن 101 ہجری، یعنی ان کی مدت خلاف تین سال تھی تقریبا، ڈھائی تین سال کے قریب، زیادہ نہیں تھی، 99 سے لے کے 101 تک. فرماتے ہیں الامام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اذا رأیت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فعلم انهم على تأسيس ضلالة. فرماتے ہیں اذا رأیت قوما، جب کسی لوگوں کو دیکھو، يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، جو چھپکے سے ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہے دین کے تعلق سے. تناجی ہوتے سرگوشی، آپس میں بیٹھ کے خفیہ کوئی باتیں کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں دین کے تعلق سے، دون العامہ، لوگوں سے الگ ہو کے. فعلم، تو یہ خوب جان لو، انہم علی تأسیس ضلالہ، کہ وہ کسی گمراہی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں، یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ. بلکہ آج کے دور میں بھی دیکھیں آپ، آج کے دور میں بھی، کہ اگر جہالت کا زمانہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج بھی جو دعات بات وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے کوئی بھی رازدار کوئی خاص باتیں نہیں ہوتی، کوئی خاص ان کی اجتماع رازداری کے نہیں ہوتے، چپکے سے کوئی اجتماع نہیں ہوتے، چھپی ڈھکی باتیں نہیں کرتے، کھل کے باتیں کرتے ہیں، تو خیر پہ الحمدللہ. اور جس نے بھی خفیہ باتیں کرنا شروع کر دی، اجتماع عام، اجتماع خاص، اجتماع خاص میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم تنظیم امور کی بات کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے تنظیم امور ہیں اور کون سی خرابیوں پیدا کر رہے ہیں. آج القاعدہ کو دیکھ لیں، ان کی تاسیس، اخوان المسلمین کو دیکھ لیں، کس طریقے سے ان کی تاسیس، ان کی بنیادیں ہیں، اور خاص ان کی، جب تک رازداری میں کام نہیں ہوتے کام کر ہی نہیں سکتے. یعنی اس زمانے سے دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں، آپ سب سے جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں، جتنی جماعتیں ہیں، جو بھی الگ مناجات کرتے ہیں، سرگوشی میں بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے، خاص میں جس میں کچھ اور کہا جاتا ہے، عام میں کچھ اور کہا جاتا ہے، فعلم انہم علی تأسیس ضلالہ، یہ میرا قول نہیں ہے، اس عظیم امام کا قول ہے رحمت اللہ علیہ، جو اس امت کے کبار علماء میں سے، وہ امت التابعین، تابعین کے سرداروں میں سے گزرے ہیں، ان کا قول ہے. اس زمانے میں بھی دیکھ لیں آپ، اور ہر زمانے میں یہ سرگوشی والا کام جو ہے والله اس میں خیر نہیں ہے. نوا اثر، وقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كون عبد الله بن، تو جانا چاہیے نا، ابو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله تعالى عنه، سن وفات 73 ہجری. فرماتے ہیں سیدنا عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما فرحت بشيء من الاسلام، مجھے اسلام میں زیادہ خوشی اس سے بڑھ کر نہیں ہوئی، اشد فرحا بان قلبي لم يدخل شيء من هذه الاهواء، کہ میرے دل میں اہواء میں سے، خواہشات نفسانی میں سے، بدعت میں سے کوئی چیز بھی داخل نہیں ہوئی، یہ اصل خوشی میں مجھے ملی ہے، اور اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی میں نے پائی نہیں. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے، یعنی کتنی خیر ہے جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، توحید و سنت پر قائم ہے، صحیح منہج پر قائم، سلف مذہب منہج پر قائم ہے، اور بدعت سے دور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے اس کی زندگی میں؟ دیکھیں قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ یتقلب، الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے، کبھی اسے یہ چیز پسند ہے تو اس کی طرف پھر جاتا ہے، کبھی وہ پسند اس کی طرف پھر جاتا ہے، لکوڈ کی طرف، لکوڈ اگر جگہ میں ڈالیں رکتا ہے لکوڈ کہیں، جیسے آپ برتن کو پھیرتے ویسے پھر جاتا ہے. تو دل کا کچھ معاملہ ہی ایسے، یتقلب. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا کیا دعا تھی؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم بھی یہی دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. دسواں اثر، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كون هي ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، انت وفات سن 32 هجري میں ہوئی، 32 هجري میں ہوئی، قال فرماتے ہیں، يجيء قوم، ایسے لوگ آئیں گے، يتركون من السنه مثل هذا، جو سنت میں سے اتنی چھوڑ دیں گے سنت کو، یعنی مفصل الاصبع، یہ دیکھیں یہ جو پور انگلی کا ہے، یہ جو فرسٹ جوائنٹ ہے، اور یہ اتنی سنت چھوڑ دیں گے، بس پوری سنت ہی چھوڑیں گے، یعنی تھوڑی سی تھوڑی سنت چھوڑ دیں گے. ایسے قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، فَإِن تَرَكْتُمُوهُمْ، اگر تم لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دو گے اسی حالت پر، جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى، تو پھر طامت کبرا لے کے آئیں گے، اور بڑی مصیبت امت میں لے کے آئیں گے، اور بڑی بڑی بدعات لے کے آئیں گے. اللہ اکبر، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی خلاف سنت بات کرتا ہے تو اس کو پہلے تو جانا جانے کی غلط ہے، بغیر جانے کیسے پتہ چلے گا یہ خلاف سنت ہے؟ جب سنت کا علم ہی نہیں ہے تو اس لیے علم پہلے ہے سب سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پہلے ہے، علم ہے، عمل ہے، الدعوہ، اور پھر الصبر ہے، علم ہے الحمدللہ. اب خلاف سنت کوئی بات ہوئی ہے، یہ نہ کہ یار چھوٹی سی تو بات ہے، یار کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی، امت میں کیوں تفرقہ چاہتے، امت میں کیوں فتنہ پیدا کرنا چاہتے، یا تھوڑی سی تو بات ہے، غلطی انسان سے نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی یار کسی داعی سے کیوں پکڑ لیتے ہو اسے. سن لیں، سیدنا ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ آئیں گے جو سنت میں سے اتنی سی سنت چھوڑ دیں گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر طامت الکبریٰ لے کے آئیں گے. اور آج جو بدعت گروہ موجود ہیں آج کے زمانے میں, جب ان کی ابتدا ہو رہی تھی, جب تک کہ علم کا زمانہ تھا تو یہ دبے ہوئے تھے, جرت نہیں تھی ان کی. جو ہی علم میں کمزوری آتی گئی, لوگ علم سے دور ہوتے گئے, مسلمان علم سے دور ہوتا گیا اور دنیا میں مگن ہوتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا گیا دنیا کی تاریکیوں میں ڈوبتا گیا, اور دین اسلام کے روشن منہج سے دور ہوتا گیا. ایسا وقت آیا کہ اہل بدعت نے بدعتوں کا آغاز کیا, روکنے والے بہت کم تھے, ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی کیونکہ ان لوگوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اور یہ سزا تھی اس امت کی. جب یہ لوگ بہترین تھے, خیر الامم میں سے تھے, تو ان کے حکمران ان لوگوں میں سے سب سے افضل تھے. جب ان لوگوں میں خرابیاں پیدا ہوئیں, ان مسلمانوں میں خرابیاں پیدا ہوئیں, دین سے دور ہوئے, دنیا میں مگن ہوئے اور اپنے دین کو پسے پشت ڈال دیا, عمل میں کوتاہی, سستی اور کاہلی سے کام لیا دین کے عمل میں, دنیا میں بہت تیزی اور تیز رفتاری کے ساتھ دنیا میں ترقی کے خواہش مند بنے, جیسے اہل کفر اور دوسری اور تیسری قوموں نے اس دنیا کی ریس میں حصہ لیا, ان لوگوں نے بھی حصہ لیا. آہستہ آہستہ دین سے دوری ہوئی, آہستہ آہستہ امت میں خرابی ہوئی, بدعت کا آغاز ہوا, بدعت بڑھتی گئی, مضبوط ہوئی. آہستہ آہستہ پھر انہی لوگوں میں سے جو بدعتی تھے اقتدار پہ قابض ہوئے, آہستہ آہستہ اہل سنت مغلوب ہوئے, اور پھر اس طریقے سے بدعت مضبوط ہوئی. اور ایک قوم میں نہیں, قوام الکبرہ موجود ہے. آج امت میں کون سی بدعت مجھے بتائیں موجود نہیں ہے. عقلانی کل تھے آج بھی ہیں, جہمی کل تھے آج بھی ہیں, معتزلی کل تھے آج بھی ہیں, صوفی کل تھے آج, اس سے بڑھ کر مصیبت لے کے آئے ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مر چکا ہے وحدت الحلول, آج موجود نہیں ہے. آج بھی موجود ہے, کس نے کہا نہیں. شیخ اکبر محدث ابن عربی, صوفیوں کا اتفاق ہے, اجماع ہے صوفیوں کا, آج بھی اللہ کی قسم کتابیں کھول کے دیکھ لیں آپ, محدث ابن عربی شیخ اکبر ہے کہ نہیں صوفیوں کے, چاہے بریلوی ہو, دیوبندی ہو, نقشبندی ہو, کوئی بھی دیکھ لیں آپ, رفاعی ہو, مصر کا ہو, سودان کا ہو, یا پاکستان کو, انڈیا کا ہو, لیکن کسی کونے کا صوفی ہو, محدث ابن عربی علیہ من اللہ ما یستحق, کیونکہ شیخ اکبر ہے کہ نہیں, یہ طامت الکبرہ ہے کہ نہیں. وحدت الحلول جیسا کفری عقیدہ کو دوبارہ زندہ کرنے والا شخص حلاج کے بعد دب چکا تھا یہ عقیدہ, یہ بد عقیدگی کفری عقیدہ دب چکا تھا. پھر یہ شخص آتا ہے اور اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے, اور بعض پگڑی والے اپنی کتابوں میں زبانوں سے تو کہا جب کہا, کتابوں میں بھی تحریر کر لیا کہ تحریر کہ شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, فضائل اعمال میں بھی ہے, ملفوظات میں بھی ہے, عقائد علماء دیوبند میں بھی ہے. کیا چاہتے ہیں لوگ, پھر بات کر رہے کہتے ہیں یہ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, فتنہ چاہتے ہیں. عجب بات ہے واللہ, جو آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے, سنت کی طرف بلاتا ہے, من سلف کی طرف بلاتا ہے, وہ فتنہ چاہتا ہے. اور آپ لوگ ایک ایسے شخص کو شیخ اکبر کا لقب دے دیتے ہیں جس نے دین کو بنیاد سے ہلا کے رکھ دیا ہے, وہ فتنہ نہیں ہے, وہ تفرقہ نہیں چاہتا, وہ تفرقہ نہیں چاہتے نا, وہ فتنہ نہیں چاہتے. بےچارے لوگ ہیں نا, صوفی کہاں لڑتے کسی, سیدھے سادھے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, وہ کہاں فتنے کے. فتنہ تو بھی ہے نا وہابی, یہ فتنے والے لوگ ہیں نا, یہ کسی کو چھوڑتے نہیں, سب تو غلط ہے نا, یہی خود ٹھیک ہے بےچارے. میرے بھائی ٹھیک وہ ہے جس کی بنیاد ٹھیک ہے, جس کی اصول ٹھیک ہے. ہمارے دین کے اصول کسی سے مخفی نہیں ہے, واللہ پگڑی والوں سے بھی مخفی نہیں ہے. یہ دھوکے باز ہیں, قطاع الطرق ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ڈکیت ہیں یہ لوگ, لٹیرے ہیں, لوگوں کا ایمان لوٹنے والے ہیں, عوام الناس کی جہالت سے, ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ان کو کفر و بدعات کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں, اور ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے یہی توحید اور یہی سنت ہے. اور واللہ وقت آنے والا ہے, اور یہ جتنی بھی خرابی ہیں سب ابل کے باہر آئیں گی. جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے گا, جو نہیں دیکھ رہا وہ بھی دیکھے گا. ہمیں کسی اور طرف نہیں دیکھنا, ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ہم لوگ کہاں پہ, کس کے ساتھ ہیں, کس گروہ کے ساتھ ہیں. ناموں کی طرف مت جائیں,
ارے یہ وہابی ہے تمہیں گمراہ کر دے گا. لوگ ڈراتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہابی کہتے کیا ہے, یہ مدخلی کہتے کیا ہے, یہ جامی کہتے کیا ہے, یا بہرے ہو اندھے ہو پڑھ نہیں سکتے, بہرے بھی ہو سن نہیں سکتے ہو, تو پھر اللہ ہی مالک, اللہ ہی حافظ تمہارا, پھر کیا کر سکتے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی, آنکھیں دی ہیں, پڑھ سکتے ہو, کان دیے سن سکتے ہو, زبان دی ہے سوال کر سکتے ہو, دل دیے سمجھ سکتے ہو, تو اللہ کے لیے حق کو سمجھنے کا ابھی وقت آیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں, اور آنے والے وقت کوئی آسان وقت نہیں ہے, مشکلات بڑھتی جائیں گی, اور جو پیشن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. سچ فرمائے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, واللہ آج بدلتے ہوئے حالات عینی شاہد ہیں. جو کچھ امت میں ہو رہا ہے یہ ہو کے رہے گا, اچھے بھی رہیں گے, برے بھی رہیں گے, اہل حق بھی رہیں گے, اہل باطل بھی رہیں گے, اہل سنت بھی رہیں گے, اہل بدعت بھی رہیں گے, اہل توحید رہیں گے, اہل شرک بھی رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں, ہم کس کے ساتھ ہیں. کسی کی داڑھی اور پگڑی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے, یا نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے علم حاصل کرنے کا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں تو 24 گھنٹے مزدوری کرتا ہوں بس. جس نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے, جس نے تمہیں توفیق دی ہے مزدوری حاصل کرنے کی, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کن فیکون سے گوشت کے ڈھیر پڑے ہوتے. کتنے دنوں میں ایسے لوگ ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے, محتاج ہیں, واللہ حمام میں جانے کے لیے محتاج ہیں, قضاء حاجت کے لیے محتاج ہیں. تمہیں جس نے توفیق دی ہے, رزق کمانے کے قابل بنایا ہے, اسی کی معرفت تمہیں نہیں ہے. کوئی بھی شخص تمہیں ہاتھ پکڑ کے گمراہ کر سکتا ہے, عجب سی بات ہے. واللہ تو کیسا مسلمان ہے تو. آج وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, دین اسلام کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, صحیح منہج توحید اور سنت کو سمجھنا. اگر ابھی وقت نہیں آیا پھر کب آئے گا. آج ہمارے دشمن واللہ اہل کفر سے بڑھ کر اہل بدعت ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ایران کر رہا ہے اور وافن کر رہے ہیں, کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ کل بھی ہونا تھا, یہ آج ہو گیا ہے, یہ اور بھی آگے بڑھنا تھا, اللہ کا کرم ہوا کہ الحمدللہ اس کو ابھی روک دیا گیا ہے. اور آنے والے وقت میں یہ نہ سمجھیں اگر یہ جنگ رک بھی گئی تو یہ بس سو جائیں گے, نہیں واللہ حق اور باطل کی جنگ رہے گی تا قیامت رہے گی. ہم نے متعین کرنا ہے اپنی سمت کو, ہم کہاں پہ ہیں. اب ذرا پاؤں کے نیچے دیکھیں کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ موت کا فرشتہ اچانک آئے اور واللہ سنبھلے نہیں دے گئے. تھوڑی دیر رک جاؤ, میں ذرا تھوڑا سا ریوائز کروں کہاں پر غلطی کی, کسی کا حق ابھی نہیں دیا, تھوڑا سا حق دے دوں, تھوڑا سا مہلت دے دوں, نہیں ملے گی اللہ کی قسم. اور اس وقت کوئی بھی یار مددگار, کوئی دوست, کوئی شفاعت اور کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کے پاس اور میرے پاس بنیاد نہیں ہوگی. توحید ہے بنیاد, توحید ہے اتباع سنت ہے, یہ ہے الحمدللہ. پھر سفارش بھی ہوگی, پھر دوست بھی کوئی کام آ سکتا ہے. لیکن اگر توحید میرے پاس نہیں ہے, سنت میرے پاس نہیں ہے, نعوذ باللہ گمراہی ہی گمراہی ہے, پھر کون کہاں آئے گا. اس لیے شفاعت بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو توحید پر قائم ہے. اہل توحید کے لیے شفاعت ہوتی ہے, اہل شرک کے لیے کہاں شفاعت ہوتی ہے. اگر اہل شرک کے لیے شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جہنم میں نہ ہوتے, جنت میں ہوتے. کتنی قربانیاں دی, کتنی ساتھ دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن آخری اوقات میں کیا الفاظ تھے, علی ملت عبد المطلب, سے بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, ایک مرتبہ تو کہہ دینا لا الہ الا اللہ. ایک طرف ابو جہل جہالت کا باپ کھڑا ہے, اس کے ساتھ ہی کھڑے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا سے گزارش کر رہے ہیں ایک مرتبہ تو کہہ دے. کیا تھے آخری الفاظ, کلمہ پڑھا, کہا لا الہ الا اللہ, نہیں کہا, کیا کہا, علم ملت عبد المطلب, کیا ملت تھی, بت پرستی تھی کہ نہیں, یہ بت کون لے کے آیا تھا کعبہ کے 360 بت کون لے کے آیا تھا, ابو طالب کی اجازت نہیں تھی, کون تھا رکھوالا اس وقت کعبے کا, کون تھا, عبد المطلب تھا کہ نہیں, اور ان کے بیٹے تھے کہ نہیں. چلو اس وقت جاہلیت کا زمانہ تھا, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کیوں مخالفت کی. یہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر بتوں سے پاک کب ہوا, 8 ہجری کو, یعنی ہجرت کے 8ویں سال. اس سے پہلے کلمہ توحید کا نور موجود ہے اور پھیلانے سے یہ لوگ روک رہے ہیں، اپنے ہی روک رہے ہیں. اس لیے اگر اپنے نجات، اپنے پیاروں کی نجات چاہتے ہو، توحید اور سنت کا راستہ اختیار کرو. اور اگر کوئی پرواہ تمہیں نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ ہے تمہارا. ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشمن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے، ہر گمراہی سے دور فرمائے، البدعت کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.